صادق أمين ياسين أحمد محمد صلى الله عليه وسلم أسماء النبي صلى الله عليه وسلم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز وجل گزشتہ کئی سلسلوں میں ہم نے فیضان اسماء النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس سلسلے کے اندر بہت سارے نام نبی محترم شفیع محشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے سنے، یعنی وہ نام کہ جو مختلف صفات ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی، ان سے جو نام علماء نے اخذ کیے ہیں، جو نام بیان کیے ہیں، وہ بہت سارے نام ہم اپنے پچھلے سلسلوں کے اندر سن چکے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے اس سلسلے کے اندر ہم اپنے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے کچھ پیارے پیارے نام اور ان کے ضمن میں علماء نے جو علمی فائدے، علمی باتیں، مدنی پھول ہمیں بیان کیے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو بھی ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموں سے، آپ کے اسماء مبارکہ سے برکت کو حاصل کرنے کی نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکتیں ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے، اس نیت کے ساتھ اور علم دین کو حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ توجہ کے ساتھ اس سلسلے کو سماعت فرمائیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری باتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ انشاءاللہ آج کے سلسلے میں بھی حضور علیہ السلام کی کچھ مبارک ناموں کا تذکرہ کریں گے، لیکن اس سے قبل شرعی مسئلہ کہ جو کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے اور اس کو بیان کرنا ضروری بھی ہوتا ہے کہ یقیناً ہر مسلمان اس بات کو باعث سعادت سمجھتا ہے کہ وہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھے اور اس کی برکتیں حاصل کرے۔ یقیناً یہ بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے کہ کچھ نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے ہیں کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے ساتھ ہی خاص ہیں، یعنی وہ صرف اور صرف آپ ہی کا نام ہو سکتا ہے، کسی اور کو وہ نام نہیں دیا جا سکتا۔ تو اس لیے بعض نام ایسے ہیں کہ جن کو رکھنے کی امت کو اجازت نہیں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں۔ تو اس لیے جب بھی گھر میں بیٹے کی ولادت ہو تو اس کا نام ضرور احمد یا محمد رکھنا چاہیے تاکہ اس کی برکتیں حاصل ہوں۔ لیکن اس کے علاوہ پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضرور علماء سے مشورہ کر لیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا اور آپ وہ نام رکھیں گے جس نام کے رکھنے کی جو ہے وہ امت کو اجازت موجود ہے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ناموں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آج کے سلسلے میں جو نام ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا ہے، یہ وہ نام ہے کہ جس نام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پچھلی انبیاء کرام علیہ السلام کی کتابوں کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علماء کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ نام، یعنی جو نام ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ نام ہے المقدس۔ المقدس، الف لام پھر میم پھر قاف پھر دال جس کے اوپر تشدید ہے اور دال کے اوپر زبر اور پھر اس کے بعد سین، المقدس۔ یہ وہ نام ہے کہ جس کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سماہ اللہ تعالی بذالک فی کتب انبیائہ، یعنی انبیاء سابقین جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تشریف لے کر آئے ہیں، ان کی کتابوں میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ نام نامی ذکر فرمایا ہے۔ المقدس اور المقدس، یہ دونوں نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کیے گئے ہیں، یعنی دال کے نیچے زیر بھی پڑا گیا ہے اور دال کے اوپر جو ہے وہ زبر بھی پڑا گیا ہے، اور دونوں کے معنی میں کچھ معمولی فرق ہے اور دونوں معنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے بالکل درست ہیں۔ آئیے پہلے المقدس کا معنی سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے المقدس کا کیا معنی بنے گا. مقدس یہ اصل میں نکلا ہے تقدیس سے، اور تقدیس کا معنی ہوتا ہے تطہیر یا دور ہونا، یعنی تطہیر کا مطلب پاک ہونا، اور دور ہونا یعنی خرابیوں سے، برائیوں سے دور ہونا. تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ جو برائیوں سے پاک ہے، جو گناہوں سے پاک ہے، جو خرابیوں سے پاک ہے، ہر طرح کے برے اخلاق، برے اوصاف سے پاک ہے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو جو ہے وہ المقدس کہا جاتا ہے، جس کا معنی یہ بنے گا کہ وہ ہستی کہ جو ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کے برے اخلاق سے، ہر طرح کی بری صفت سے پاک اور صاف ہو. تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ جس کے اندر کوئی عیب نہیں پایا جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا عیب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو پیدا کیا ہے. اب چاہے یہ عیب صورت کے اندر ہو، چاہے وہ عیب سیرت کے اندر ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر طرح کے عیب سے جو ہے وہ پاک ہیں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور و معروف شعر ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خلقت مبرئا من کل عیب، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو ہر طرح کے عیب سے پاک پیدا کی گئی ہے. تو ہمیں معلوم ہوا کہ المقدس یعنی وہ ہستی کہ جو ہر طرح کے عیب سے پاک ہو، ہر طرح کی برائی سے پاک ہو، اس کو المقدس کہا جاتا ہے. اور یقیناً ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر یہ نام بالکل صادق آتا ہے، اس کا بالکل اطلاق صاف ستھرا ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر طرح کے عیب سے یہ پاک ہیں. دوسرا اس کا جو تلفظ ہے وہ المقدس ہے، اور المقدس کا معنی یہ بنے گا کہ المطاہر من اتبعہ من ارجاس الشرک، یعنی وہ ہستی کہ جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں، جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کی بات ماننے والے ہیں، وہ ہستی جو ہے اپنے پیچھے چلنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو شرک کی برائیوں سے، شرک کی نجاستوں سے پاک کرنے والی ہو. یعنی المقدس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خود پاک و صاف ہے، کوئی اس کے اندر عیب نہیں پایا جاتا، کوئی برائی اس کے اندر نہیں پائی جاتی. اور المقدس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو دوسروں کو پاک اور صاف کرنے والی ہو، ان کو ستھرا کرنے والی ذات، اس کو المقدس یہ کہا جاتا ہے. تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جس نے پیروی کی، آپ کے پیچھے چلا، تو وہ شرک سے پاک و صاف ہوا. جو امتی ہے وہ شرک نہیں کرے گا، وہ شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوگا، کیونکہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے، آپ کی بات کو ماننے والا ہے، وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، یعنی ایسی ہستی مانتا ہوں کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو ہر مسلمان چونکہ شرک سے پاک ہوتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہر مسلمان کو شرک سے پاک کرنے والی ہے، جس کو المقدس کہا جاتا ہے. قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس وصف کا ذکر کیا گیا ہے. سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے، تو تعمیر کے دوران انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یعنی اے ہمارے رب، یہ جو مکہ کے رہنے والے ہیں، ان کے درمیان میں انہی میں سے ایک نبی کو مبعوث فرما، ایک ہستی کو بھیج کہ جو ان کو کتاب و حکمت سکھائے، یعنی تیری جو نازل کردہ کتاب ہے وہ سکھائے، ان کو حکمت کی باتیں سکھائے، اور وَيُزَكِّيهِمْ ان کو پاک اور ستھرا کر دے، صاف ستھرا ان کو کر دے. تو اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اہل مکہ کے درمیان مبعوث فرمایا. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ خود مکی تھے، یعنی آپ مکے میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے آپ کی ذاتی گرامی کو مکی بھی کہا جاتا ہے. تو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انا دعوت ابی ابراہیم، یعنی میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں، جو انہوں نے کعبۃ اللہ شریف کو بناتے وقت مانگی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, تو وہ دعا قبول ہوئی. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اپنے باپ یعنی اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. تو یہ دعا مقبول ہوئی, اور اس دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو بھی ذکر کیا ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ, کہ یہ نبی جو ہیں ان کی صفائی ستھرائی کرنے والے ہیں, ان کو پاکیزہ بنانے والے ہیں, ان کے اندر جو جو خرابیاں ہیں اس کو دور کرنے والے ہیں. تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر لوگوں سے برائیوں کو دور کیا, خرابیوں کو دور کیا, اس لیے آپ کی ذات گرامی کو المقدس کہا جاتا ہے, یعنی وہ ہستی کے جو دوسروں کو پاک اور ستھرا کرنے والی ہو, ان کی تربیت کرنے والی ہو, ان سے برائیوں کو دور کرنے والی ہو. تو یہ پہلا نام ہوا کہ جو ہم نے آج کے سلسلے کے اندر سنا ہے. دوسرا نام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کا, وہ ہے المقفی. المقفی یعنی الف لام, پھر میم, پھر قاف, پھر اس کے بعد فا جس کے اوپر تشدید ہے, اور اس کے نیچے زیر, اور پھر اس کے بعد یا. المقفی یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام ہے, اور اس نام کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کے بعد کوئی نبی نہیں, جیسے عاقب ہے, خاتم النبیین ہے, یعنی وہ ہستی کے جو سب سے آخر میں نبی بن کر آئی ہے دنیا میں, جو تشریف لے کر آئی نبوت کے اعتبار سے. تو آپ کا جو مبعوث فرمانا ہوا, آپ کو جو بھیجنا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, وہ سب سے آخر میں ہوا. تو چونکہ آپ وہ ہستی ہیں کہ جس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں, خود آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, یعنی میرے بعد جو ہے وہ کوئی نبی نہیں ہے, میں خاتم النبیین ہوں. قرآن پاک کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس وصف کا ذکر کیا گیا ہے, اور یہی معنی المقفی کا ہے, یعنی وہ ہستی کہ جس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے. خود حضور علیہ السلام نے ایک حدیث پاک کے اندر جو ہے وہ اپنے اس نام کا تذکرہ کیا کہ ان المقفی قفیت النبیین, یعنی میں مقفی ہوں کہ سب نبیوں کے بعد میں دنیا کے اندر آیا ہوں. تو اگرچہ حضور علیہ السلام پیدائش کے اعتبار سے یہ سب سے پہلے ہیں, سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا ہے, لیکن دنیا میں جب آپ تشریف لے کر آئے ہیں تو انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے آخر کے اندر تشریف لے کر آئے ہیں. تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو المقفی کہا جاتا ہے, یعنی وہ ہستی کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے آخر کے اندر دنیا کے اندر تشریف لائی ہو. اور المقفی کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ المتبع آثار من قبلہ من الانبیاء, یعنی وہ ہستی کہ جو اپنے سے پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی باتوں پر عمل کرنے والی ہو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ تمام انبیاء کے بھی نبی ہیں, ہر نبی جو ہے اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا ایک لقب جو ہے وہ نبی الانبیاء ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام عالم ارواح کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ تربیت کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کیسے مقام اور مرتبوں کو بلند کرنا ہے, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی عالم ارواح کے اندر, یعنی جب ابھی دنیا کے اندر لوگ آئے نہیں تھے, روحیں موجود تھیں, اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام علیہ السلام کی تربیت کیا کرتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے نبی ہیں, ہر نبی سے بڑھ کر ہیں, لیکن تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی جتنی اچھائیاں ہیں, جو ان کی بھلائیاں ہیں, وہ ساری کی ساری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر موجود ہیں. تو قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا, اے محبوب, یہ انبیاء کرام علیہم السلام وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت یافتہ بنایا ہے اور ہدایت دینے والا بنایا ہے, تو ان کی جو ہدایت ہے آپ اس کی پیروی کریں, اس کے پیچھے چلیں. اس کی تفسیر کرتے ہوئے علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی جو باتیں ہیں, جو اچھی باتیں ہیں, وہ ساری کی ساری آپ اس پر عمل کریں. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انبیاء کرام علیہ السلام کی تمام خوبیوں کے جامع تھے. تو المقفی اس ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جو پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام تھے, ان کی جو باتیں تھیں, ان کے جو آثار تھے, ان کی اتباع کرنے والے, یعنی ان خوبیوں کو اپنے اندر سمو لینے والے تھے. تو مطلب یہ بنے گا اس کا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اندر جتنی خوبیاں تھیں, جو باتیں ان کے اندر تھیں, وہ ساری کی ساری خوبیاں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے بدرجہ اتم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی. تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہی تھی، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی کو جو ہے وہ المقفی یہ کہا جاتا ہے۔ یہ دو نام ہو گئے جو آج کے سلسلے میں ہم نے ذکر کیے ہیں۔ تیسرا نام جو ہم آگے ذکر کر رہے ہیں وہ مشہور نام ہے الغنی کے نام سے، جس کو عام طور پہ غنی بولا جاتا ہے۔ الغنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ نام بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی غنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب کہیں گے کہ اللہ غنی، اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ الذی لا یحتاج الی احد، یعنی وہ ہستی کہ جو کسی کی محتاج نہ ہو۔ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اللہ الصمد ہے، اللہ بے پرواہ ہے، غنی ہے۔ ان اللہ غنی عن العالمین، تمام عالموں سے بے پرواہ ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو نہ مخلوق کی عبادت کی حاجت ہے، نہ مخلوق کی طرف جو مخلوق کی نافرمانی ہے اس سے اس کی شان کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے، وہ ہر طرح سے غنی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ سب سے متقی شخص کی طرح ہو جائے اور ساری زندگی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں، سجدے میں پڑے رہیں، تو بھی اللہ کی شان کے اندر کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح اگر ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ سب سے برے شخص کی طرح ہو جائے اور سارے نافرمانی کرتے رہیں، تو بھی اللہ کی شان کو وہ گھٹا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالمین سے بے پرواہ ہے اور وہ ذات ہے کہ جو کسی کی محتاج نہیں ہے۔ جہاں تک رہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غنی کہنا، تو اس کا معنی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ وَمَعْنَاهُ فِي الْخَلْقِ الَّذِي لَا حَاجَتْ لَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، یعنی غنی مخلوق میں اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کا محتاج نہ ہو، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہو، تو ایسی ہستی کو جو ہے وہ غنی کہا جاتا ہے۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہی تھی، چنانچہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کذالک کان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کے محتاج نہیں تھے۔ مخلوق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقامات عطا فرمائے ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ ساری کی ساری مخلوق اب بھی اور کل بروز قیامت بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محتاج ہوگی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی اور کے محتاج یہ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس نامی کا اشارتاً ذکر فرمایا ہے، چنانچہ سورۃ الدحا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اے محبوب ہم نے آپ کو حاجت مند پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے آپ کو غنی کر دیا، اللہ نے آپ کو غنی بنایا ہے۔ اب غنی کیا ہے، یعنی آپ کو غنی کس اعتبار سے بنایا ہے، تو اس کے علماء نے دو معنی بیان کیے ہیں۔ غنی کا ایک معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ لوگوں نے آپ کی خدمت کے اندر مال و دولت حاضر کیا کہ آپ اس کے مالک ہیں، آپ جو چاہیں کریں، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا۔ مثال کے طور پر حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے دیکھا، تو انہوں جب نکاح ہو گیا تو سارا کا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ سب کا سب آپ کا ہے۔ یوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غنی کر دیا۔ اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا کا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کر دیا اور کہا کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی بنایا، تو آپ جو ہے وہ یہ غنی ہو گئے اس حوالے سے۔ اور دوسرا معنی غنا کا، غنی ہونے کا، علماء نے یہ بیان کیا کہ صحیح یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دل کا غنا حاصل تھا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق سے بے پرواہ تھے، مخلوق کے مال کی آپ کو حاجت ہی نہیں تھی، آپ ایسے غنی تھے کہ نہ ہی آپ کسی اور کے محتاج ہیں، نہ ہی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے محتاج ہیں، یعنی اپنی خواہشات کے اوپر قابو رکھتے تھے، کسی چیز کی خواہش ہوئی تو یہ نہیں کہ آپ اس کی طرف جو ہے وہ محتاج ہو کے اس کو حاصل کرنے کے لیے بے چین ہو جائیں، ایسا نہیں۔ بلکہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ وَكَانَ أَمْلَكُكُمْ أَرِبَهُ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دل کا غنا ایسا حاصل ہوا تھا کہ کوئی دنیا کی چیز جو ہے وہ آپ کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتی تھی، آپ جو متوجہ رہتے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف رہا کرتے تھے۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ والضحا کے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذکر بھی فرمایا ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى، اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت کے اندر خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راستہ دیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو توجہ ہوتی تھی، آپ کی جو محبت ہوتی تھی، جو الفت ہوتی تھی، وہ حقیقتاً ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوا کرتی تھی۔ مخلوق کے آپ جو ہے محتاج نہیں ہوتے تھے، دنیاوی ساز و سامان کے آپ محتاج نہیں تھے، بلکہ یہ سارے کے سارے کام جو آپ نے کیے دنیا کے اندر، جو کام آپ نے کیے ہیں، شادی کرنا، کھانا پینا، یہ سارے کے سارے معاملات علماء یہ بیان کرتے ہیں یہ اس لیے تھے تاکہ امت کو آسانی ہو جائے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو شان بہت بلند ہے۔ امت کے اندر ایسے افراد گزرے ہیں، ایسے اولیاء گزرے ہیں کہ جو چاہیں تو ساری کی ساری زندگی جو ہے وہ بغیر کھائے پیے گزار سکتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ کام کیے ہیں، کھانا پینا، شادی کرنا، یہ سارے معاملات اس لیے تھے تاکہ امت کو آسانی ہو جائے، مخلوق کو آسانی ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ سارے کام جو ہے وہ امت کی آسانی پیدا کرنے کے لیے تھے، اس لیے نہیں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان چیزوں کے محتاج تھے۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دل کا غنا عطا فرمایا تھا کہ آپ ان میں سے کسی چیز کے بھی محتاج نہیں تھے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو غنا کی صفت ہے اس کا حصہ عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے خواہشات پر قابو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اگلا نام جو ہم نے اپنے سلسلے کے اندر شامل کرنا ہے وہ ہے العزیز، وہ ہے العزیز۔ یہ نام بھی قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے، چنانچہ قرآن پاک کی مشہور آیت ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، یعنی تمہارے درمیان وہ ہستی آئی ہے تم ہی میں سے کہ جس پر تمہارا مشقت کے اندر پڑنا یہ گراں گزرتا ہے، یعنی تم مشقت کے اندر پڑو گراں ان کو گزرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے عزیز کا لفظ استعمال کیا ہے۔ عزیز کا معنی، اس کے تین معنی علماء نے بیان کیے ہیں، ایک معنی ہے الغالب، یعنی وہ ہستی کے جو دوسروں کے اوپر غالب آ جائے۔ تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تمام مخلوق کے اوپر غالب تھے اور آپ کا دین جو ہے وہ تمام دینوں کے اوپر غالب ہے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو العزیز بولا جاتا ہے۔ اور العزیز کا جو دوسرا معنی ہے کہ وہ ہستی الذی لا نظیر له، یعنی مخلوق کے اندر جس کی کوئی نظیر نہ ہو، جس کی کوئی مثال نہ ہو، اس کو عزیز بولا جاتا ہے۔ تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ بے نظیر ہے، بے مثال ہے، بے مثل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی مثل موجود نہیں ہے اور نہ آپ کا مثل کوئی ہو سکتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو العزیز بولا جاتا ہے۔ اور ایک معنی جو العزیز کا ہے وہ علماء نے یہ بیان فرمایا کہ المعز لغیرہ، یعنی وہ ہستی کہ جو دوسروں کو عزت دلانے والی ہو، یعنی جس کی وجہ سے دوسروں کو عزت حاصل ہو۔ تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو عزت حاصل ہوتی ہے، جو آپ کی اتباع کرے، آپ کی پیروی کرے، آپ کے طریقے کار پر چلے، تو چاہے کیسا ہی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مقام و مرتبہ مخلوق کے اندر بلند فرما دیتا ہے۔ تو یقیناً آپ کی وجہ سے جو ہے وہ دوسروں کو عزت حاصل ہوتی ہے، اور یہی عزیز کا ایک معنی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو العزیز یہ کہا جاتا ہے۔ تو تین معنی ہوئے، وہ ہستی کہ جو دوسروں پر غالب ہو، وہ ہستی کہ جس کا کوئی نظیر موجود نہ ہو، کوئی مثل موجود نہ ہو، اور وہ ہستی کہ جو دوسروں کو عزت دلانے والی ہو، اور یہ تینوں کے تینوں معنی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اگلا نام جو اپنے اس سلسلے کے اندر ہم شامل کریں گے وہ ہے الضابط۔ الضابط اردو کے اندر جس کو ضابط پڑھیں گے، الف لام ضاد، یعنی ضاد جس کو پڑھا جاتا ہے ہمارے اردو کے اندر، اور پھر اس کے بعد الف، پھر با، پھر اس کے بعد تو۔ الضابط یعنی عربی کے اندر جب عربی پڑھی جائے گی تو وہاں پر اس کو الضابط پڑھیں گے، اور اردو میں چونکہ ضاد کو ہمارے یہاں زواد پڑھتے ہیں تو اس لیے اس کو ضابط پڑھیں گے. لیکن یہ یاد رکھیے مسئلہ کہ جب قرآن پاک پڑھنا ہے یا عربی پڑھنی ہے تو وہاں پر اس کو ضاد ہی پڑھا جائے گا, وہاں پہ اس کو زا پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ صرف اردو تلفظ کے لیے آپ کے سامنے بیان کیا الضابط کے نام سے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نام نامی ہے وہ ہے الضابط. ضابط کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کی حفاظت کرنا, کسی چیز کی حفاظت کرنا. ضبط الشیء ای حفظہ, یعنی اس شے کو محفوظ رکھنا, اس کو سنبھال کے رکھنا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں الضابط کہا جاتا ہے, اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی اپنی کتاب کے اندر بیان فرماتے ہیں, وسمی بہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لأنہ یضبط ما یوحى الیہ ان یحفظہ عن التغیر والتبدیل. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو الضابط کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل کیا گیا یعنی قرآن پاک, اور جو باتیں آپ پر نازل کی گئی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو محفوظ رکھنے والے ہیں. یعنی قرآن پاک جیسا آپ کے اوپر نازل کیا گیا ویسا ہی آپ نے اپنی امت کو آگے پہنچا دیا. اس میں تبدیلی ہونے سے, اس کے اندر کوئی تغیر ہونے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو محفوظ رکھا. تو اس لیے جب کوئی کسی شے کو محفوظ رکھنے والا ہو تو اس کو ضابط بولا جاتا ہے اور عربی میں ضابط بولا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی چونکہ یہ قرآن پاک کو محفوظ رکھنے والی تھی, وحی جو آپ کے اوپر نازل ہو رہی تھی اس کو محفوظ رکھنے والی تھی, اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی کو الضابط کہا جاتا ہے, یعنی وہ ہستی کہ جو دوسری چیزوں کو محفوظ رکھنے والی ہو. انشاءاللہ اگلے سلسلے کے اندر مزید نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لے کر حاضر ہوں گے. مدنی چینل کے اس سلسلے کو دیکھتے رہیے, دیگر سلسلوں کو بھی دیکھتے رہیے, انشاءاللہ علم کے بہت سارے پھول حاصل ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صادق امین یاسین احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم.